أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين عبد القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون صلوات آج کی مجلس ہمارے نو مجالس کی چھٹی مجلس ہے سلسلے کا عنوان حقیقی حیات The Real Life اور جو آیت میں نے انتخاب کی وہ آٹھویں سورے کی سورہ انفال کی چوبیسویں آیت جس کی تلاوت کا شرف میں نے ابھی حاصل کیا گزشتہ پانچ مجالس میں مختصر سے خلاصے کے لیے آمادہ ہو جائیں تاکہ بحث آج کی آگے بڑھ سکے کہا جا رہا ہے اے ایمان والو یا ایو الذین آمنو لبے کہو اللہ کو اور رسول کو جب وہ بلاتا ہے تمہیں اس چیز کی طرف جو تمہیں حیات بخشے گی یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ سورہ جنگ بدر کے بعد کے واقعات کو منعقد کر رہا ہے اور اس کے بعد آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے آنے سے رسول کی بعثت سے یہ لگ بھگ 15 سال ہونے کے بعد والا سورہ ہے لوگوں کے پاس ایمان تھا لیکن اب یہ ایمان والوں کو ایک حیات کی طرف بلایا جا رہا ہے اس لیے کہ اب جنگ ہوئی ہے پہلے جو ظلم ہوتا تھا ایمان لانے پر یہ ہوتا تھا کہ انسان فردی طور پر مظلوم قرار پاتا تھا یا رسول کو اور رسول کے خانوادے کو شیب ابی طالب میں بائیکاٹ کے عنوان سے رکھ دیا گیا تھا اور وہ مدت ان کو گزارنی پڑی اس کے بعد عام طور پر فردی طور پر یا بہت ہی مختصر سے گروپ کی طور پر انسان کو مظلوم ہونا پڑتا تھا اس پر ظلم کیا جاتا تھا ایمان لانے پر لیکن اب فوج آ گئی فوج سے حملہ ہوا اور 313 مسلمان 1000 دشمنان جو ان کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے مکے سے ان کو ہرا دیا اب یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے کہ دیکھو اب تمہارا وہ مرحلہ شروع ہو گیا ہے کہ جو تمہیں نئی حیات کی طرف بلا رہا ہے تاکہ تم اس کے لیے اگر آمادہ ہو جاؤ تو تم اس حیات سے جا کر جڑ جاؤ گے کہ جس کے لیے ہم کہتے ہیں ان الدار الاخرت لہی الحیوان بے شک وہ آخرت کی زندگی وہ حقیقی زندگی ہے تمہاری حقیقی زندگی سے یہ تم کو ہم جو حیات کی طرف بلا رہے ہیں ایمان لانے کے بعد اس سے تم کو جوڑ دے گی آیت آگے بڑھ کے کہہ رہی ہے کہ بے شک جان لو وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ اللہ انسان کے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے انٹروین ہوتا ہے اب یہ حیات کا جو سفر طے ہوگا رسول اور اللہ کے بلانے کے نتیجے میں آیت سلسلہ وہی ہے، یہ اللہ ہی کے ساتھ طے ہو پائے گا، اللہ کے بغیر یہ سلسلہ آگے بڑھنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کو جب جب اپنی مادی خواہشات کے اوپر غلبہ لانا ہوتا ہے وہ بغیر اللہ کی مدد کے ممکن ہی نہیں ہے، ہر ایک چھوٹا قدم جس میں ہم اپنے خواہشات نفسانی کو دباتے ہیں ختم کرتے ہیں اس میں اللہ کا رول ہوتا ہے، اللہ کی مدد سے کرتے ہیں، تو تمہاری یہ جو حرکت ہوگی حیات کی طرف لبیک کہنے کے نتیجے میں، وہ حرکت تمہیں میری ضرورت کو اور شدت بخشے گی۔ میری ضرورت جب تم ابتدائی ایمان لے آئے تھے، فطرت کی بنیاد پر لائے تھے، الستو بربکم کی بنیاد پر لائے تھے، اس کا تفصیلی جائزہ میں نے گزشتہ مجلسوں میں لیا ہے، تفصیل نہیں کروں گا، اور اس بیسس پر تم نے ایمان قبول کیا، وہ ایمان تم کو یہاں تک لا دیا، اب یہاں سے ایک نئے اور طاقتور ایمان کی ضرورت ہے جو حقیقی حیات کی طرف تمہیں لے کر جا رہا ہے، بیسک ایمان اب کافی نہیں ہوگا، بیسک ایمان اب کافی نہیں ہوگا، تو یہاں پر جان لو کہ اللہ تمہارے میں اور تمہارے دل میں اور تمہارے میں بیچ میں قرار پاتا ہے، تو جب جب تمہاری روح مادے کی طرف حرکت کرے گی، میٹر کی طرف، اور قلب اس کے مرکز کو بتلایا جاتا ہے، ان کو دل دیا گیا وہ سوچتے نہیں، ان کو آنکھیں دی گئی وہ دیکھتے نہیں، ان کو کان دیے گئے وہ سنتے نہیں، یعنی کان دیے گئے تو انبیاء کی بات، رسولوں کی بات، آئمہ کی بات، نیک لوگوں کی بات نہیں سنتے، آنکھیں دی گئیں اللہ کی نشانیاں دنیا میں اپنے میں نہیں دیکھتے، قلب دیا گیا اس سے ان سب کو استعمال کر کر وہ نتیجے پر نہیں پہنچتے، تو یہ چیز جب انسان پہلے مرحلے کو کراس کرتا ہے وہ ایمان والی جو ہے کا لیول ہے، وہ لیول سے اب یہاں سے جو آگے بڑھایا جا رہا ہے، ہم اب انٹروین ہو رہا ہے خدا، ہم حرکت کر رہے ہیں روح سے اپنے پورے بدن کے قوات کو استعمال کرنے کے لیے، اللہ کو جیسے ہم نے قبول کیا اور اللہ کو اس حرکت میں استعمال نہیں کیا ہمارا حال برا ہو جائے گا، یہیں سے نفاق پیدا ہوتا ہے، یہیں سے انسان کا دل تنگ ہوتا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، قرآن کی جو دعا ہے وہ یہی کہہ کر آ رہی ہے، مالک ہمارے دل کو تنگ ہونے نہ دے ہدایت کے بعد، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہدایت کیوں کہ دل تنگ ہوتے رہتا ہے، کیا ہوتا ہے انسان ایمان تو لاتا ہے لیکن جب مادے سے لڑنے کے لیے جاتا ہے تو مادی کشش اتنی ہوتی ہے، ہارمونز کا یلغار اتنا ہوتا ہے کہ انسان کو کمزور کر دیتا ہے، اس کمزوری کا احساس ہونے پر اللہ اگر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا کہہ کر، مالک میرے دل کو کمزور ہونے نہ دے، تنگ ہونے نہ دے، میری سوچنے کی صلاحیت چلی جائے گی، یحول بین المرء وقلب، یہاں پر آ کر انسان کو ضرورت پڑتی جاتی ہے اپنی زندگی میں اللہ کو بار بار پکارے، اللہ کو بار بار یاد کرے۔ یہ گفتگو کو میں نے یہ پانچ مجالس میں مختلف مثالوں کے ذریعے سے واضح کیا، آج کی گفتگو یہاں سے شروع کرتا ہوں، صلوات بھیجے مر محمد، تو اللہ کی یاد بنیاد بنتی ہے انسان کی اس حرکت کے لیے۔ میں آگے کے مرحلے پہ جا رہا ہوں، آگے کے مرحلے پہ جا رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ واصیلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما. اے ایمان والو، اے ایمان والو، اللہ کو یاد کرو ایک شدید یاد کی شکل میں، ایک کثیر یاد کی شکل میں. وہ کہہ رہا ہے، جانتا ہے اللہ نور السماوات والارض، تم اگر مجھے بار بار یاد نہیں کرو گے، ذکر کا مطلب یاد، ذکر کا مطلب یاد، اور یاد میں حضور قلب ہونا ضروری ہے. ہم جب اپنی دنیا میں لوگوں کو، رشتہ داروں کو یاد کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں نا، خصوصاً وہ لوگ جو گزر گئے ہوں حال میں، تو ان کا ایک تصور جو زندگی میں ہم ان کا رکھتے ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے نا. ہماری عادت ہو گئی ہے کہ اللہ کو ہم بالکل فارمل طریقے سے یاد کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر کی تسبیح ہوتی ہے، لیکن اللہ کا ذہن میں خیال نہیں ہوتا، نتیجتاً روح پر اثر نہیں ہوتا. الحمدللہ کہا جاتا ہے، بات بڑی ہے، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، ایسا بڑا ہے کہ اس کے سامنے کوئی اور چیز بڑے ہونے کا دعویٰ رکھنا تو دیر کی بات، ہونے کا دعویٰ نہیں رکھ سکتی. وہ اللہ ہے، جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، وہ سب سے بڑا ہے. اگر میں ترجمہ کر دوں گا تو اس سے چھوٹا بھی کچھ چیز ہے سمجھ میں آئے گا. وہ ایسا بڑا ہے، اس کے مقابل میں کوئی چیز ہے ہی نہیں. جو کچھ ہوتی ہے اور بڑھتی ہے وہ اس کے سہارے بڑھتی ہے اور ہوتی ہے، پہلے ہوتی ہے پھر بڑھتی ہے. تم تو کوئی نام لینے کی چیز بھی نہیں تھے. آیت ہے قرآن، شیئن مذکورہ نہیں تھے تم، وہاں سے تمہارے ہم نے سفر کو شروع کیا، تم سے وعدہ الستوں کا لیا، تمہیں فطرت ڈال دی، تمہیں یہ شکل عطا کر دی جو بہترین شکل ہے، اپنی روح پھونک کر اب بات کرتے ہیں. تو تمہاری جو بھی کچھ بڑائی ہے زیرو سے لے کے جہاں تک تم آئے ہو، یہ بڑائی کا سفر تمام کا تمام ہماری مرضی سے، اب تم میں وہ شعور آ گیا ہے، اس لیے تم سے خطاب کر رہے ہیں. شعور نہیں آتا تو اللہ خطاب نہ کرتا ہوتا. یہ ایک ایک قرآن کی آیت ہمارے شعور پر بھی دلالت کرتی ہے کہ کوئی پہلی جماعت کے بچے کو الجبرا نہیں سکھاتا، کیونکہ اس کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ جب خطاب کر رہا ہے تو ہم سے کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ واصیلا، اس کو گلوریفائی کرو، اس کی تسبیح کرو صبح اور شام، صبح اور شام تسبیح کرو. کیوں؟ والذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہ ہے کہ جو تم پر صلوات بھیج رہا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہا ہے نا، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ رسول پر صلوات بھیجتے ہیں. یہاں کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ تم پر صلوات بھیجتے ہیں. یصلی علیکم وملائکتہ، کیوں؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تم کو، یہ صلوات کیوں ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے اور ملائکہ کی طرف سے؟ تاکہ تمہیں ظلمات سے جو بار بار زندگی میں آتی رہتی ہے، ایک کے بعد ایک ظلمت آتی رہتی ہے، زندگی کا نام ہی ظلمتوں کا شدت سے آنا، اور اللہ کا نام لے کر مومنین کا ان ظلمات سے نکل کر نور کی طرف حرکت کرنا، یہ پوری کی پوری جو ہے یہ حرکت آزمائش میں تبدیل ہوتی ہے ان آیتوں کے ذیل میں. دو الگ سلسلے ہیں آیتوں کے، ایک تو ہم نے تمہیں باطل خلق نہیں کیا، ہم نے سماوات اور عرض کو بیکار خلق نہیں کیا، تم کو ہم نے ابس خلق نہیں کیا، یہ آیتوں کا سلسلہ، اور دوسرا وہ سلسلہ کہ تم کو آزمایا جا رہا ہے. سلسلہ ہے، کئی آیتیں اس کلاس میں بھی اس کلاس میں، ایک کے پوری کائنات جس میں تم بھی ہو، اس میں کوئی چیز ابس نہیں ہے، کوئی چیز بیکار نہیں ہے، ہر چیز معنی اور مفہوم کے ساتھ خلق کی گئی ہے. اور علیم رہنے والا جاننے والا خدا اس سے ہٹ کر کچھ اور نہیں کرے گا. تو اس میں آرڈر دیکھو, اس میں سینس دیکھو, اس میں آرڈر دیکھو, شکل دیکھو, ترتیب دیکھو, سینس دیکھو, مانا دیکھو. جب یہ ہو جائے تو یہ مانا کیوں ہے یہ دیکھو تو پتا چل جائے گا کہ آزمائش کے لیے ہے. آزمائش کا جب مرحلہ آ جائے گا, آزمائشیں ہوں گی تو ظلمات کے ذریعے سے ہوں گی. اب جب ظلمات میں سے ذریعے سے ہوں گی تو یقیناً یقیناً اس کی مدد درکار ہوگی, اور وہ اپنی مدد کو شدت سے دے رہا ہے, شدت سے دے رہا ہے, کثیر یاد کرنے کے نتیجے میں, دن رات تسبیح کرنے کے نتیجے میں دے رہا ہے. آیت جو آگے بڑھ رہی ہے صلوات کی وہاں پر اور ختم ہوتی ہے, کانا بالمومنین رحیما, اور اللہ مومنین پر شدت کی رحمت کو ہمیشہ دوام بخشتا رہے گا. کتنا اچھا رب, ایک تو اتنا بڑا ہے کہ اس کے مقابل میں کوئی چیز ہے نہیں, الحمدللہ ہے, تمام تعریفیں اس کی ہیں, اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی چیز تعریف کے قابل بذات ہو نہیں سکتی, مگر یہ کہ اس میں خیر وہ ڈال دے, اور وہ خیر ڈالنے کے بعد اپنی شعور کو احساس کرنے کے بعد اسی کی مدد سے آگے بڑھے. گرفت اللہ کی دیکھتے جائیے. میں نے کہا نا, کوئی اگر خیر اس کے علاوہ ہوتا تو تعریف اس خیر کی بھی ابتدان ہوتی, الحمدللہ مانا نہ دیتا ہوتا. یہ آیتیں آ کر, یہ قرآن کی آیتیں آ کر ہم کو یہاں پر یہ سمجھا رہی ہیں کہ دیکھو تعریف اس کی اس لیے ہے کہ کوئی بذات ہے ہی نہیں کہ جو تعریف کے قابل ہو, تمام خیر اسی سے نکلتا ہے, اور جو تم بھی خیر کرتے ہو اسی کے دیے ہوئے شعور سے اور اسی سے لی ہوئی فطرت اور ہدایت سے کرتے ہو. ہو سکتا ہے کہ تم کو احساس ہو یا نہ ہو, مگر ہم اس کو کھول کر رکھ رہے ہیں. جیسے ہم اچھی چیزیں کھا لیتے ہیں, مزہ لیتے ہیں, یہ جو ٹیسٹ بڈز ایجاد ہوئے ہیں اس کے بارے میں بھی سوچتے ہیں کیا؟ ایک مرتبہ منہ کا مزہ چلا جائے, خصوصاً جو کورونا میں ہو رہا ہے, کووڈ میں ہو رہا ہے, سب پتہ چل رہا ہے کہ کھا رہے ہیں تو مزہ ہی نہیں آ رہا ہے. اچھا ہم بنا لیے تھے کیا؟ نہیں نہیں, بنے ہوئے تھے. کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے. مزہ کس کو, ہم کو یا اللہ کو مل رہا ہے؟ تو رحیم ہوا نہیں ہوا, رحمان ہوا نہیں ہوا, ودود ہوا نہیں ہوا, چاہنے والا ہوا نہیں, کیا نہیں ہوا؟ یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے. ہر چیز میں, یہ زبان کے مزے کی بات میں کر رہا ہوں, ہر نیکی میں جس طریقے سے ٹیسٹ بٹ کا رول ہے اللہ ہی کی طرف سے اس کے ڈیزائن میں, اسی طریقے سے ہر نیکی میں اس کا رول ہے, اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. اس لیے کہہ رہا ہے یحول بین المرء وقلبہ, انٹروین کرتا ہوں انسان اور اس کے دل کے درمیان, ایسا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے, اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے. آپشن رکھ کے بات ہی نہیں کرتا. جو سب کچھ ہو اس کے علاوہ کوئی آپشن ہو سکتا ہے کیا؟ جو سب کچھ ہو اس کے علاوہ کوئی آپشن ہو سکتا ہے؟ نہیں, اس نے ہم کو آزاد بنا دیا اور اب ہم اس کے لیے اچھے کام کریں گے. کیسا کرو گے, کیسا کرو گے؟ اللہ کہتا ہے وہ میں تمہیں صلاحیت نہیں دیا ہوں, تم اپنے سے اچھا اگر کرو گے سمجھ رہے ہیں تو تم دنیا کو لوٹ دو گے. ہر اچھائی کو اس کی قیمت لگاؤ گے اور دنیا سے اس کا اجر لو گے, یہ کہہ کر کہ میں نے جو اچھا کیا ہے اس کا آپ مجھے اجر دو, اس کا مجھے اجر دو. اللہ نے تم کو بنایا, تم سے کچھ اجر مانگ رہا ہے, کوئی چیز مانگ رہا ہے سوائے اس کے کہ اتنی سب چیزیں دے کر کہہ رہا ہے کہ اس کو آگے بڑھانے کے لیے جیسا کائنات چل رہی ہے, تمہارے ٹیسٹ بڈز, تمہارا سانس لینے کا نظام, تمہارا ہاضمہ چل رہا ہے, تمہاری نیکیاں بھی چلے. جب اس کو میں چلا رہا ہوں تو اس کو بھی میں چلاؤں گا. کہتے ہیں کہ وہ چلا لے میرا فائدہ ہے, اس میں نہ آ بیچ میں. اسی کو کفر کہا جاتا ہے. اللہ ہمارے فائدے کے لیے سب کچھ کرے گا ہم کو دے کر. دنیا والا اگر سمجھے گا میں نے فائدہ کیا ہے دوسروں کو تو اس کا حساب پورا لے گا. آج کے یہ بڑے بڑے ملٹی نیشنل یقیناً انہوں نے نئی چیزیں انٹروڈیوس کی, یقیناً انہوں نے پرسنل کمپیوٹرز انٹروڈیوس کیے, یقیناً انہوں نے ان ٹیکنالوجیز کو نزدیک لایا, ڈیولپ کیا اور دنیا میں دیا ہے. میں اس بات سے انکار نہیں کرتا, اس میں کچھ اچھائی بھی پھیلی ہے, اس کے نتیجے میں بہت زیادہ برائی بھی پھیلی ہے. ان کا اپنا کوشش کرنے کا جو حق تھا انہوں نے جس طریقے سے کرنا تھا, لیکن دنیا کو اس کی بنیاد کے اوپر لوٹ کیسے رہے؟ اپنا میرا. دنیا میں فقر و فاقہ بڑھتا جا رہا ہے. انڈیا کی حال میں انڈیکس آیا ہے بھوک کا, ہنگر کا, اس میں پتا چلا کہ آخری 5-6 سال میں تقریباً 6 کروڑ سے زیادہ لوگ فوڈ انسیکیورٹی میں آ گئے ہیں. 42 کروڑ تھے, اب وہ جا کے 48 کروڑ ہو گئے, جس کی فوڈ سیکیورٹی گارنٹی نہیں ہے, کبھی ملتا ہے تو کبھی نہیں ملتا. یہ 6 سال میں ہم ترقی کی ہیں. بھوک بڑھتی جا رہی ہے, لوٹ کہاں جا رہی ہے؟ یا انٹرنیشنل پیسے والوں کے پاس جو ارب ارب پتی ہیں, بلینئرز کی میں بات کر رہا ہوں, یا یہاں کے بلینئرز کے پاس, اور ایک کے بعد ایک 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 سیکٹر کو کھاتے جا رہے ہیں, کھاتے جا رہے ہیں. ریٹیل چھوٹا سیکٹر کھانے کے اوپر آ چکے ہیں, باہر کے بھی اندر کے بھی, چاہے وہ امیزون ہو یا ریلائنس ہو, ایک کے بعد ایک یہ چھوٹے کاروبار کو ختم کر رہے ہیں, چھوٹے بزنسز کو ختم کرتے جا رہے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا حق ہے. آؤ ہے تو ٹکراؤ ٹیکنالوجی کی بنیاد پر. کوئی چھوٹا آدمی آج کی ڈیولپ ہوتی ہوئی ٹیکنالوجی کو ان کے مقابل میں جو سپر کمپیوٹر سے مدد لیتی ہے کیسے ٹک پائے گا؟ ایسی بات ہے کہ جو پانی جو ہے بہت اندر جا کر نکال رہا ہو, اور ایک معمولی کسان ہو جو 20-25 فٹ کا کنواں کھود سکتا ہو, آپ کہہ رہے ہیں کہ تم ہم سے کمپیٹ کرو, ہم جس قیمت میں اناج بنائیں گے پیدا کریں گے تم اسی قیمت میں کرو, مشکل ہے, کچھ دن کے بعد اپنا کھیت بیچ دے گا. اور ہو یہ رہا ہے. ان کے پاس جو ٹیکنالوجی آئی ہے سیڈز, ان کے پاس جو ٹیکنالوجی آئی ہے کس طریقے سے کب کیسے کام کیا جائے ایگریکلچر ویلیو کو بڑھانے کے لیے, ان سے ایک عام معمولی کسان نہیں کمپیٹ کر سکتا جس طریقے سے ایک چھوٹی دکان رکھنے والا کسی بڑی سسٹم کے چین کے, اب جو گھر پہ لا کے سپلائی کر رہے ہیں, جو اس کی اسٹرانگ پوائنٹ تھی, اس کی اسٹرانگ پوائنٹ تھی کہ وہ گھر تک پہنچاتا ہر چیز. آپ کو آپ کہتے تھے چلو پہنچا رہا ہے, 5 روپے زیادہ لے رہا ہے, چلتا ہے. آپ کو اس کی قیمت سے کم میں گھر پہ پہنچایا جا رہا ہے, اور کیا چاہیے. تو ہوتے ہوتے جابس کم ہوتے جا رہے ہیں, انسان کی گریڈ کم نہیں ہو رہی ہے. یہ 6-7 مہینے جس میں کورونا دنیا میں ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کو مار چکا ہے, اس میں یہ دولت مندوں کی دولت جا کر کہاں پر بیٹھ گئی ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. دوسروں کی دولت گھٹتی جا رہی ہے, بھوکے ہوتے جا رہے ہیں, تعداد بھوکوں کی بڑھتی جا رہی ہے, لیکن ارب پتیوں کے اربوں میں اضافہ ہو رہا ہے, ان کے بلینز میں اور بلینز ایڈ ہوئے ہیں 6 مہینے میں. اگر آپ اسٹڈیز کو دیکھ لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھوکے کی بھوک نظر نہیں آ رہی ہے, ننگے کا تن نظر نہیں آ رہا ہے, مظلوم کی آہ نہیں سنائی دے رہی ہے, اور اپنا حق ہی حق نظر آتا جا رہا ہے کہ جہاں پر قوانین ان کی سہولت کے لیے, کیونکہ بڑے لیڈروں کو خرید لیتے ہیں بنائے جاتے ہیں, بلکہ بڑے لیڈروں کو لاتے ہیں تاکہ یہ ان کے لیے قانون بنائے. یہ الٹا بھی ہو گیا ہے چھوٹے ممالک میں خصوصاً, کہ جہاں پر لیڈر ان کی مرضی کے آتے ہیں اور اس کے بعد قانون ان کی مرضی کے بناتے ہیں, اور اس کے بعد سمپل ہو جاتا ہے سسٹم لوٹ کا. تو انسان کی کیفیت اگر اللہ سے چھوٹا تو غیرت اس کی ختم ہو جاتی ہے, بے غیرتی سے کمزوروں کو لوٹنا شروع کرتا ہے, اور اگر کمزور نہیں ہے تو ان کو کمزور بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو مستکبر اونچے, ان کے نیچے مستضعف, یہ دو اصطلاحات قرآن کافی استعمال کرتا ہے. بدبختی یہ ہے کہ کئی مستکبرین کے سامنے, ظالمین کے سامنے کئی مستضعف اپنے اپریسڈ اپنے آپ کو کم کر دیتے ہیں, ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں, جس کو آ کر قرآن کہتا ہے کہ کیا ان ظالمین کو جب وہ جہنم کے کنارے ٹھہریں گے تو ہم دیکھیں گے ان میں سے جو کمزور تھے, ظالمین میں سے جو کمزور تھے, مستضعف تھے, اپریسڈ تھے, لیکن ساتھ کس کا دے رہے تھے؟ ظالمین مستکبرین کا, تو اللہ نے ان کو بھی وہی کیٹیگری میں کلاسیفائی کیا ہے. ظالمین کے دو دھڑے بنائے, دو گروپس بنائے, ایک جو مستکبر ہیں ظالمین ہیں, ٹیرنیکل ہیں, ایکسپلائٹرز ہیں جس کو مستکبر کہا جاتا ہے, اور وہ جو دب رہے ہیں اپریسڈ ہیں, وہ بھی جڑ گئے کہیں ان سے جا کے. تو وہ لوگ کہیں گے ان سے کہ لولا انتم لکنا مومنین, اگر یہ تمہارا استکبار نہ ہوتا, یہ تمہاری روش نہ ہوتی, تو ہم ایمان لے آتے ہوتے, یعنی اللہ کا راستہ چلتے. تو وہ پلٹا کر بولیں گے کیا ہم تم پر کوئی کنٹرول رکھتے تھے ڈائریکٹ, ہم کیا تم پر کوئی ڈائریکٹ کنٹرول رکھتے تھے؟ تو جواب میں یہ کمزور ظالمین, مستضعف اپریس ظالمین کہیں گے, کیا کہیں گے؟ بل مکر اللیل والنہار, رات دن کی تم نے پلاننگ کر کے ہم کو یہ حال پر لا دیا, سستی چیزیں دے دی, ٹیلی ویژن کے ذریعے سے, انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہمیں ایسی ایسی چیزیں دکھائیں کہ ہماری عقل کام کرنا چھوڑ دی, یاد خدا ہم نے بلا دی, تمہارے غلام بن گئے. اسی طریقے سے جیسا کہ موسیٰ کی قوم نے سامری کو, جب موسیٰ چلے گئے تھے اللہ کو بلا کر, بچڑے کی پرستش کرنا شروع کر دی. یہی تاریخ کا طریقہ رہا ہے. صلوات بھیجے پر محمد والے محمد. یہی تاریخ کا سلسلہ رہا ہے, جس نے ذکر خدا کو معمولی سمجھا, جس نے رات اور دن خدا کو یاد نہیں کیا. کوئی خدا جو رات اور دن ہمارا دل چلا رہا ہے, ہمارا خون دوڑا رہا ہے, ہمیں زندہ رکھ رہا ہے, نیند کے بعد جب اپنی ہماری روح ایک شکل سے قبض ہو جاتی ہے, اس کو پھر دوبارہ دے رہا ہے, یہ سب قرآن کی آیتیں ہیں. یہ سب کرانے والے کے لیے کہہ رہا ہے مجھے کبھی یاد نہ کرنا, یہ کون سی شرافت ہے؟ انسان کی شرافت ختم ہو جاتی ہے, انسان کی شرافت ختم ہو جاتی ہے. دنیا والے اس کو کتنا بھی شریف کہیں, نہ ملائکہ کہیں گے نہ اللہ کہے گا. یہ ہم اپنی عزت اللہ کے سامنے ختم کر رہے ہیں, رحیم کے سامنے ہم یہ کر رہے ہیں. کئی قوموں کا یہی حال ہوا. خالت رسلہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض, اور ان کے رسولوں نے ان سے کہا جو مخالفین تھے, جو مان نہیں رہے تھے اللہ کو, افی اللہ شک فاطر السما, فاطر السماوات والارض, کیا اللہ میں شک کہ جس نے دنیا اور آسمانوں کو بنایا؟ کیا تم اللہ میں شک کر رہے ہو جس نے آسمانوں کو اور دنیا کو بنایا؟ اس لیے کہ اب اس کی دلیل اور کچھ کی ضرورت ہی نہیں ہے. انسان میں اور جانور میں جو واضح طور پر فرق سبھی مان لیں گے, چاہے جن کو مانے یا نہ مانے, جانور اپنے وجود کا احساس رکھتا ہے, جانتا ہے میں ہوں, اور اس کو پروٹیکٹ بھی کرتا ہے. انسان میں بھی وہ احساس ہے, جانتا ہے کہ میں ہوں, وجود کا احساس جانور کو بھی ہے, چھوٹے سے چھوٹے بیکٹیریا کو بھی ہے, چھوٹے سے چھوٹے وائرس کو بھی ہے, اپنے وجود کا احساس سب کو ہے, وجود کا احساس. لیکن یہ سوال میں ہوں جانتا ہے, میں ہوں ہر جانور جانتا ہے, میں ہوں جانتا ہے, یہ کہ میں کیسے آیا, میرا مقصد کیا ہے, کیا مجھے کسی نے بنایا ہے یا نہیں بنایا ہے, یہ سوالات تمام انسانوں کو آتے ہیں, جانوروں کو نہیں آتے. جانور وجود کی سطح پر رہتا ہے, جو وجود کی سطح پہ مر جاتا ہے, احساس کرتا ہے, جو ضرورتیں پوری کرتا ہے, خوف ہوتا ہے تو دو طریقوں پہ کام کرتا ہے, یا بھاگ جاتا ہے یا لڑ بیٹھتا ہے. یہ سب ہم میں بھی ہے, یہ سب ہم میں بھی ہے, یہ بھی ہم کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اس کے آگے کے جو سوالات, یہ سوالات ہم کو آتے ہیں, کیا کوئی اس کائنات کو بنانے والا ہوگا کیا؟ اگر بنانے والا ہوگا تو پھر مجھے کیوں بنایا ہوگا؟ یہ سوالات ہم پر ہمارے لیے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم میں اللہ کو ابتدائی طور پر پہچاننے کی صلاحیت ہے. یہ سوالات اس لیے آ رہے ہیں کہ الستو بربکم کے ساتھ بھیجا گیا ہے. یہ سوالات اس لیے آ رہے ہیں کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا کی بنیاد پر بنایا گیا ہے, ورنہ یہ سوالات نہیں آتے. اس لیے آ رہے ہیں کہ روح پھوکی ہے, ورنہ 2% سے کم ڈی این اے کے ڈفرنس میں جب چمپینزی کو نہیں آ رہے ہیں تو 2% ڈی این اے کا ڈفرنس ہم کو یہ سوالات نہیں لا رہا ہے. یہ ہر انسان میں نے ایک چیز سے سوال کیا ہے کہ بولیے, یہ کبھی ایسا خیال آتا ہے تو کہتے ہیں ہاں تاروں کو دیکھ کر, کبھی اپنے آپ کو دیکھ کر, باہر بھی اندر بھی یہ آتا ہے خیال کہ شاید کوئی ہم کو بنایا ہوگا. یہ کائنات بغیر بنائے ہوئے کی نہیں ہوتی. جیسا کل میں نے کہا کہ 8-9 لکیروں کو, کانسنٹرک سرکلز کو ایک اسٹیڈیم میں دیکھنے کے بعد انسان یقین سے کہتا ہے کہ کوئی عقل مند آدمی نے یہ کام کیا ہے, جس کو اس کا آئیڈیا ہے. یہ سرکلز ایک کے بعد ایک ایک مرکز سے بنائے جا سکتے ہیں کانسنٹرک سرکلز کی شکل میں, اور یہ سمجھ کر اس نے کیا ہے, ایک آئیڈیا کو اس نے ایگزیکیوٹ کیا ہے. یہ کائنات کا آئیڈیا جو اس لیول کے اوپر ہے کہ ٹریلینوں سٹارز ہیں, ملین نہیں, 6-0 والا, بلین نہیں, 9-0 والا, 12-0 والا ٹریلین سورج کے ٹائپ کے سٹارز ہیں ہماری جہاں تک نظر گئی ہے. ہم تو ٹیلیسکوپ کے بننے سے پہلے یہ دنیا کی ہی آسمان کو آسمان سمجھتے تھے. قرآن نے کہا کہ ہم نے 7 آسمان بنا دیے, ہماری ریچ نہیں تھی, ہم نیچے ہی سماد دنیا جو کہتا ہے قرآن نے کس طرح استعمال کرتا, سماد دنیا, پستری, نیچے والا آسمان جس پہ ہماری نظریں جاتی. اس کے بعد ہماری نظریں آگے جانے لگی جیسے جیسے ہم نے کھوج شروع کی. تو انسان کو یہ سوالات جو آ رہے ہیں یہ فطری سوالات ہیں, اور اگر جواب نہیں دے گا اور اللہ تک نہیں پہنچے گا تو بغیر کنٹرول کا ہوگا. ہر جانور کو اللہ نے انسٹنکٹ سے کنٹرول کیا ہے. ایک ہی جانور ہے انسان جو عقل کے ساتھ چلتا ہے اور اپنے مقصد کو اگر سمجھ لیتا ہے تو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے زندگی گزار دیتا ہے, ورنہ اس کی خواہشات ود آؤٹ کنٹرول ہیں. اگر اس کو مقصد نہیں دیا جائے تو دنیا کو آگ لگا دیتا. اور ہم نے کہا کہ کل کے اس میں مثالیں بھی دی, چرچل کی مثال دی, امریکن فارن منسٹر جس کو سیکرٹری آف سٹیٹ کہتے ہیں ان کی مثال دی. ایسی مثالیں ہم ہزاروں دے سکتے ہیں تاریخ میں کہ جہاں پر خدا کا تصور ختم ہو جائے اور اس کے بعد انسان نیکی کرنے پہ اتر آئے. یہ تو ان کا ظلم بتلایا. مولا کہتے ہیں کہ اگر مجھے کائنات دے دی جائے اور مجھ سے یہ تقاضا کیا جائے کہ ایک گیہوں کا چھلکا میں ایک چونٹی سے لے لوں, پوری کائنات دے دی جائے, کرنا کیا پڑے گا مولا کو؟ ایک چونٹی کے منہ سے ایک گیہوں کا چھلکا جو وہ اپنا بنا کر رکھی ہے وہ لے لینا ہوگا, مارنا بھی نہیں ہوگا, کائنات ملے گی, تب بھی نہیں کروں گا. کیوں نہیں کروں گا؟ اللہ نے مجھے اس کے لیے بنا ہی نہیں. تو جب دیکھتے ہیں کہ کسی نیک آدمی کے یہاں سے اس کا مال لے لیا جا رہا ہو, چاہے وہ مسلمان ہو کہ نہ ہو, جو واقعہ ہے نا کہ علی کو بخار آ گیا, نہج البلاغہ میں خطبہ ہے, معاویہ کی فورسز نے, سولجر نے ایک اہل کتاب عورت کے پیزب لے لیے, پیر علی کو اطلاع ملی, پیزب لے لیے غیر مسلمان کتابی عورت جو مولا کے منطقے کی, مولا جانتے نہیں تھے, اس ایریے میں رہ رہی تھی جہاں کہ وہ مولا کی حکومت تھی, وہ حصے میں نہیں جو اس کی تھی. یعنی ذمہ کس پر تھا؟ مولا پر, اور مولا کے گورنر جو اس ایریا کے تھے اور ان کے نیچے کے جو فورسز تھے. تو انڈائریکٹلی وہ ذمہ داری کس کی ہو گئی؟ مولا کی ہو گئی. تو جب آپ کو اطلاع ملی تو آپ نے خطبہ دیا اور اس سے پہلے آپ کو بخار آ گیا, بخار آ گیا, اور کہنے لگے جا کر خطبے میں, کیا کہا خطبے میں, کہ اگر یہ بات سن کر کوئی مسلمان مر جاتا ہے کہ اس کے ہاتھے میں اس کے ملک میں ایک عورت کے پیزب لے لیے گئے, ناحق ظلم کیا گیا ہے اس پر, اس کے پیزب لے لیے گئے, مر جائے اگر تو میں ملامت نہیں کروں گا. سینسٹیویٹی کا اندازہ آپ نے دیکھا, یہاں 500,000 بچے مر گئے جس کا کوئی قصور نہیں تھا, مر گئے, جان ہی نکل گئی ان کی عراق میں. تو فورن سیکرٹری کہتی ہیں, سیکرٹری آف سٹیٹ کہتی ہیں کہ جو ہے ہمارا مقصد اگر پورا ہو تو یہ ہونا ہم کو کھلتا نہیں ہے, ہم کو برا نہیں لگتا. اور چرچل کا میں نے کہا تھا کلی کہ 3 million لوگ مرے, اور کہا گیا کہ ملینوں سے لوگ مر رہے ہیں, تو کہا وہ گاندھی بھی مرا کیا نہیں مرا, یہ دیکھو انتہا ہے نا. تم جنگ لڑ رہے ہو اور یہاں پر ملینوں سے لوگ مر رہے ہیں. امرتیا سین کی اسٹڈی ہے, نوبل پرائز ونر ہے, مشہور اکنامسٹ ہے, ان کی اسٹڈی ہے فحت پر, فیمنس پر. کہتے ہیں کہ کوئی فیمن, کوئی قحط وہ مین میڈ نہیں ہوتا, انسانوں کے ہاتھوں نہیں ہوتا. اور انہوں نے ثابت کیا ہے جہاں جہاں پر بڑے فیمن آئے, قحط ہوئے, وہاں پر پروڈکشن جو اناج کا تھا ہر سال کی طرح تھا. ایسا نہیں ہوا کہ وہاں کا ایگریکلچر ان مدت میں چند سالوں میں کم ہوا ہو یا اس دوران کم ہوا ہو, ثابت کیا کہ ایوریج تھا. تو کیوں, انسان کی خواہش نے زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, فساد ظاہر ہوتا ہے, قحط ہوتا ہے, فیمن آتے ہیں کہاں, انسان کے ہاتھوں سے, چاہے وہ زمین میں ہو یا سمندروں میں ہو. یہ ہے کہ انسان خدا کی طرف متوجہ ہونے کے لیے آمادہ ہو جائے, ورنہ اللہ ایسے گراتا ہے کہ انسان کو اندازہ بھی نہ ہو کہ کیسے گرایا جا رہا ہے, کیسے گرایا جا رہا ہے وہ اندازہ بھی نہیں ہوتا. کبھی ہم سوچ سکتے ہیں کہ لاکھوں کو مار ڈالیں گے ہمارے کچھ ملین بلین ڈالرز کے لیے, ہماری سیاست کے لیے, سوچ سکتے ہیں ہم؟ اللہ گراتا ہے, اللہ گراتا ہے. اور اسی سے اندازہ لگا لیجئے, جب بروں کو اتنا گراتا ہوگا تو اچھوں کو کتنا. بالمومنینا رحیمہ, کتنا اٹھاتا ہوگا جو اس کو دن رات یاد کرتے ہیں, جو اس کا ذکر کثیر کرتے ہیں. اسی سے اندازہ لگائیں کہ رسول و آل رسول انبیاء کیا تھے اور یہ جو گرے ہوئے تھے یہ کیا ہیں. ہم ادھر ہونا چاہ رہے ہیں, طریقہ واضح, ادھر ہونا چاہ رہے ہیں اس کو چھوڑ دو, خود بخود آ جاؤ گے نیچے. اونچا چڑھنے کے لیے آپ کو طاقت لگانی پڑتی ہے, اپنے برائیوں میں ڈوبنے کے لیے آپ کی حوث نفس کافی ہے, آپ کا علم حاصل نہ کرنا کافی ہے. یہ پورا سفر جو طے ہوتا ہے, یہ پورا سفر جو طے ہوتا ہے علم کی بنیاد پر ہوتا ہے, قلب کے ذریعے سے, آنکھوں کے ذریعے سے اور کان کے ذریعے سے. جب روح ان کو طرف جاتی ہے اللہ کو ساتھ لیے, یحولو بین المرء و قلبہ. صلوات بھیجے بر محمد. اللہ دینی سفر کا اے بی سی ڈی, اے بی سی ڈی, جیسا ہم اے بی سی ڈی الف بے سے, دینی سفر کی سب سے پہلی منزل آپ جو لیول کے اوپر جائیں گے منزل, وہ اللہ ہے, اس کے علاوہ نہیں. کوئی بڑی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ سادگی سے دیکھ لیجئے. بعد میں دلیلیں بہت لا سکتے ہیں, بہت سی دلیلیں, دلیلوں کی کمی نہیں ہے, لیکن سب سے اچھی دلیل وہ ہے جو آپ کے اندر سے نکل کے آئے, نہ یہ کہ جو آپ باہر سے لائیں, باہر سے لائیں نہیں. سب سے اچھی دلیل وہ ہے اللہ کے تعلق سے جو آپ اندر سے اللہ کا احساس کریں, اپنے دل سے, اپنے دماغ سے, اپنی روح سے. اگر وہ احساس ہونے لگا اور وہ احساس میں شدت ہونے لگی تو پھر خود بخود انسان اللہ کا ہو جاتا ہے. اس لیے کہتا ہے لا تقوم علیہ لک بہ علم, اس چیز کی پیروی نہ کرنا جس کا تمہیں علم نہیں ہے. تمہارے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا, یہ کان, یہ آنکھ, یہ دل, یہ سب سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے جو سفر روح کا ان کی طرف کیا تھا اس میرا نام لے کے مجھے ساتھ رکھ کے میرا اقرار کر کے کیا تھا, یا خود دوڑ پڑے اس کی طرف تاکہ ان کی خواہشات جو نکل کے آئیں ہارمونز کا جو یلغار اور ہجوم ہوا اسی کے تابع ہو گئے, روح چھوٹی ہوتی گئی, خواہشات بدنی بڑھتے گئے اس وقت تک کہ انسان کا روح اور بدن سے جدا ہونے کا وقت آ گیا اور تم کو بلا لیا گیا اور تم کو اللہ سے ملنا ہے. انکا قادہ نلا نفس ربی کا قدہن فملاقی, اب اللہ سے ملاقات کرنے کا وقت آ گیا. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ جان لو میں انٹروین تو کرتا ہوں انسان اور اس کے دل کے درمیان, اور بے شک اسی کی طرف تم کو حاضر قیامت میں کیا جائے گا. انہو الیہ توشرون, جب انسان میں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ وہ اچھائی کرنے کے لیے بنایا گیا ہے, برائی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بنایا گیا ہے, تو خود بخود اس کو یہ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ آج اگر میں اچھائی کروں گا تو اس کا مجھے آج بھی نتیجہ ملے گا اور قیامت میں اس سے بڑھ کر ملے گا, قیامت میں اس سے بڑھ کر ملے گا, اور برائی کروں گا تو اس کا نتیجہ میری روح کا چھوٹا ہونا یہاں پر, گھر سے مجھے مادی چیزیں زیادہ مل جائیں گی, گھر سے مجھے مادی چیزیں جتنا اللہ چاہتا ہے وہ بھی اللہ کے چاہنے پر زیادہ مل سکتی ہیں. کچھ ظالمین کو اللہ موقع بھی نہیں دیا اس سے پہلے کہ وہ دنیا کی طرف جا کر اس کو لیتے, لینے پہ ہی ان کو ختم کر دیا, وہ اس کی مرضی, اور کسی کو بہت لمبی زندگی بھی دے دی, ایسا بھی ہوا ہے, وہ اللہ کی مرضی, ہماری اس سے کوئی ڈائریکٹ کوئی سروکار نہیں ہے. تو یہ بھی احساس کرتا ہے اگر برائی کر رہا ہوں میں یا کوئی اور تو وہ برائی کا نتیجہ دنیا میں بھی کچھ ہوگا, کہ اچھائی کا راستہ چھوڑ دو گے, یہ سب سے بڑی برائی کی دنیا بھی پرابلم ہے کہ اچھائی کا راستہ چھوٹ جاتا ہے, انسان اندھیرے میں چلا جاتا ہے. اور قرآن کی جو آیتیں ہم کو جو ملتی ہیں, الذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات, اور وہ لوگ جو کفر اختیار کرتے ہیں ان کے سرپرست ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی نہیں ہوتے, طاغوت ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے مقابل میں ٹھہر گئے, بڑے مجرمین جس کو قرآن دوسری آیت میں کہتا ہے وہ ہو جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ نور الہی فطرتی نور سے الستو والی کیفیت سے نکال کر ان کو کہاں لاتے ہیں؟ ظلمات کی طرف. اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات, تو انسان کی دینی حرکت شروع ہوگی اللہ کو سمجھ کر اور اللہ کی طرف ابتدائی حرکت کر کر, جس پر اس کو آمنو کا خطاب ملے گا, ایمان لانا, آمنو باللہ والیوم الاخر. اس کے بعد جیسے ہی اس پر غور کرے گا یوم الاخر نظر آ جائے گا. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا دینی سفر رسول سے شروع ہوتا ہے, رسول کا مطلب جسے خدا نے ہدایت کے لیے بھیجا, ہم اگر خدا ہی کو نہ مانیں گے تو رسالت کو مان ہی نہیں سکتے, ہم کو پہلے مان لینا پڑے گا کہ اللہ ہے اور ہماری رسالت کے لیے ضرورت ہے, ضرورت نبوت ہے, کیونکہ ہر وہ چیز جو ہم چاہتے ہیں ہماری ہدایت کے لیے ہو, ہم کو ایک تو ماڈل چاہیے, دوسرے وہ قوانین چاہیے جس پر ہم چلیں, یہ دونوں ہمارے پاس نہیں ہے. ہم خود اپنے لیے ماڈل نہیں بن سکتے, کوئی اور بنے گا, وہ ہمارے پاس نہیں ہے اعلیٰ ماڈل, اور دوسرے وہ علم جو ہم کو چاہیے وہ ہمارے پاس نہیں ہے, یعنی ہماری عقل قاصر ہے کہ ہم دینی قوانین کو پورے کے پورے آسانی سے کیا پوری کوشش کے بعد بھی درک نہیں کر سکتے, حتیٰ انبیاء بھی نہیں کر سکتے, ان کو اللہ خاص طور پر گائیڈ کرتا ہے اس چیز کی طرف اور وہ گائیڈنس ہمارے تک پہنچاتا ہے. تو یہ ضرورت نبوت سمجھنے والا ہی نبی کے اطراف جائے گا, نبی کو ڈھونڈ نکالے گا, چاہے اس کو معجزہ ملے یا معجزہ نہ ملے. سلمان و ابو ذر کو معجزے کی ضرورت نہیں تھی, وہ جانتے تھے اندر کی پیاس بجھانے والا مل گیا ہے رسول, اس سے پیاس بجھا لیں گے, جس کو پیاس نہیں محسوس ہوتی اس کو بتانا پڑتا ہے یہ معجزہ. اب دیکھ لو, چاہتے ہو نا اللہ سے کچھ جوڑ ہے ہمارا تم کو معلوم ہو جائے, تو چلو اللہ رحمت کرتا ہے تمہارے اوپر, تمہاری کم عقلی کے باوجود تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑنا چاہتا, یہ معجزے کے سامنے آ کر کرو. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ معجزہ انسان کو حق کی طرف نہیں لاتا. کل میں نے مثال دی تھی جناب عیسیٰ کے حواری ان کی, اتنے معجزے دیکھے, اتنے معجزے دیکھے, اندھے کو بچا لیا, وہ دیکھنے لگا, روشنی دے دی آنکھوں کو اس کی, لیپر کو, جزامی کو, اس کے انگلی ناک سب اثر میں آ چکے تھے جزام کے, لیپرسی کے, اس کو ہیل کر دیا, مکمل شفا ہو گئی, اس کی شکل واپس آ گئی. قرآن تو یہاں تک جاتا ہے, بائبل نہیں کہتا ہے کہ مردے کو زندہ کر دیا. جان پھونک دی, بائبل زندہ کرنے کو کہتا ہے, جان پھونکنے کی بات, جان پھونکنے کی بات اس کرتا ہے قرآن. یہ سب دیکھنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ساتھ نہیں دیتے, ایک بھی ساتھ نہیں دیتا. دلیل اندر سے آنی پڑتی ہے, دلیل اندر سے آنی پڑتی ہے. باہر کی چیزیں ہیں دیکھنے کے لیے دماغ تک ٹھیک ہے, روح کو اگر اللہ کے ساتھ حرکت کرنے کا موقع مل گیا اور پھر بدن سے, آنکھوں سے, کان سے یہ معجزے بھی نظر آ گئے, تب ہی روح میں وہ استقامت آئے گی. ثم استقاموا, قرآن کا ایسا, اس کے بعد الذین, وہ لوگ کے جو کہتے ہیں رب ہمارا اللہ ہے, ربنا اللہ, ثم استقاموا, پھر استقامت کرتے ہیں, ڈٹ جاتے ہیں. یہ اندر سے ایسا, یہ اندر سے احساس, یہ بار بار اندر سے احساس کا ہونا بے انتہا ضروری ہے انسان کے لیے کہ وہ دینی سفر طے کر سکے. ہمارے یہاں پر یہ باتوں کو سمجھانا کہ اللہ کے بغیر ہماری دینی حرکت ختم ہو جائے گی, ہم کہیں کہ نہیں رہیں گے, ہم اجڑ جائیں گے, یہ دینی سبق کا سب سے مہم حصہ ہے کہ جہاں پر دینی رہنماؤں سے کہا جا رہا ہے کہ تم سب کے سب تو رسول کے پاس اٹھ کر نہیں آ جا سکتے مدینے, ہو تم میں سے ایک گروپ جائے اور رسول کے پاس علم دین حاصل کرے, یا تفقہ فی الدین, تفقہ کرے, غور و فکر کرے دین میں, وَيُنذِرُ قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ, اور پلٹ آئیں اپنی قوموں کی طرف اور ان کو قیامت سے ڈرائیں تاکہ وہ لوگ کوشن لے لیں, احتیاط کر لیں اور اللہ کے راستے کی طرف ان کو آنے کی خواہش ہو جائے کہ اللہ کہیں ہم سے نہ نکل جائے. یہ پوری کوشش رسولوں کی رہی, ائمہ کی رہی, اور وہ لوگوں کی رہی جو حقیقی علماء رہے, کہ لوگوں کو اللہ سے ڈرایا جائے, اللہ کی بزرگی سمجھائی جائے اور اللہ سے کیسے دنیا میں رشتہ جوڑا جا سکتا ہے اس کی مثال بنے. لیکن آج ہماری قوم کے ساتھ کیا ہو گیا, ہم کو مغرور کر دیا جا رہا ہے ممبروں سے کہ ہم جنتی ہیں, ہم جنتی, ہم کو مغرور کر دیا جا رہا ہے, ہم کو خوف خدا نہیں ہوتا. ہمارے ائمہ تو اللہ کا نام لے کر لرستے تھے یا پیلے پڑ جاتے تھے, لیکن ہم میں وہ کیفیت نہیں ہے. کیوں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں. آیا ان کے تعلیمات یہی تھے, آیا ان کے تعلیمات یہی تھے؟ کیا وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم اللہ کا سفر جیسا انہوں نے کیا, ہم اس پر لبیک کہہ کر رسول کو, آلے رسول کو وہ راستہ طے کریں اللہ کا, اللہ کے ساتھ ہو کر, کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ہے. ہوا محکم اینما کنتم, کیا وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ہو؟ ہم نے لوگوں کو کیا کر دیا, بالکل آرام سے چھوڑ دیا کہ جو حالت میں ہو اچھے ہو, بس تم کو یہ دیکھ لینا ہے کہ تم نام لے رہے ہو. یہ دنیا میں جو حرکت ہوتی ہے روح کی, اللہ کا نام لے کے بدن کی طرف, اس کے بارے میں گفتگو ہی نہیں کی جاتی, نتیجے میں ہمارا علم نہیں آ رہا ہے. دنیا کا کوئی بھی علم جو ہم کو ملنا تھا اللہ کے نام سے, اور ہم کو زیادہ ملنا تھا, کیونکہ اللہ کی رحمت, کانا بالمومنین رحیما, اور وہ تو شدت کی رحمت کرتا ہے مومنین کے اوپر اور دائمن کرتا رہتا ہے، اس کی آتی تو ہم مادے کی دنیا کو بہتر سمجھتے ہوتے، مادے کے بارے میں ہم بہتر جانتے ہوتے، جیسا ابتدائی اسلام میں ہوا۔ اسلام نے بڑی بڑی تحقیقات کی، پورے دنیا کا علم اس دور کا جمع کیا، اور اس میں ہمارے ائمہ کا بہت بڑا رول رہا قوم کو ایمان کے دائرے میں، ذکر خدا کے دائرے میں اگر کوئی ڈھونڈتا تو اولاد علی کے پاس ہی آتا یا علی کے پاس آتا۔ ایک کے بعد ایک جو علمی حرکت ہوئی ہے مسلمانوں کی، اس میں کیا رول ہے؟ آج علماء اہل سنت بھی ان کے رول کا اقرار کر رہے ہیں، آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گا فضائل ائمہ کے، مختصراً نہیں مفصلاً وہ پڑھ رہے ہیں، وہ رول جو ائمہ کا رہا تاریخ سے پڑھ رہے ہیں اور انہی کی تاریخوں سے پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم جن کو مان رہے تھے انہوں نے ہمیں علم کی طرف بلایا، اور علم کی طرف جب بلایا تو اللہ کے ساتھ بلایا، علم بڑھتا گیا تو اللہ پر ایمان بڑھتا گیا، کم نہیں ہوا، کیونکہ علم ہی کے ذریعے سے اللہ پر ایمان پختہ طریقے سے آتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے انما یخش اللہ من عباده العلماء، نہیں اللہ کا خشیہ کرتے، نہیں اللہ سے او میں رہتے، انگریزی میں اگر کہوں اللہ سے او میں رہتے، بزرگی کے نتیجے میں امید اور خوف کے درمیان رہنے کو خشیہ کہا جاتا ہے۔ کسی چیز سے فقط ڈر جانا نہیں، اس سے امید بھی رکھنا، جیسے او کا مطلب ہوتا ہے انگریزی میں، اس میں خوف بھی ہوتا ہے، اس میں رجا بھی ہوتی ہے، امید بھی ہوتی ہے۔ تو امید رکھنا اللہ سے کون رکھ سکتا ہے؟ سوائے علماء کے کوئی نہیں رکھ سکتا، قرآن کیا ہے انما ہے، نہیں رکھ سکتا کوئی سوائے علماء کے اللہ کی خشیہ، اللہ کو او میں نہیں رکھ سکتا، اللہ کے احساس خوف اور امید کا ساتھ رکھنا یہ علم کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ علم ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، نتیجے میں دنیا کے علم کی ہمارے کو ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ ہم کو سب کچھ آخرت میں مل جائے گا، تو یہاں دنیا میں کیوں ہاتھ پیر مارے؟ دنیا عیش کے لیے بنی ہے ہم جیسوں کے لیے، کیونکہ ہمارے سے پوچھا نہیں جائے گا، ہم سے پوچھا نہیں جائے گا، یہ تو غضب کر دیا قرآن کی، اور ایک آیت کہہ رہی ہے ذالک ظنکم الذی ظننتم بربکم ارضاکم، یہ جو گمان تم نے اللہ کے تعلق سے کر لیا کہ وہ تمہارے گناہوں کی پوچھ نہیں کرے گا، یہ تمہیں گھٹیا کر دیا، ہم گھٹیا ہو گئے۔ اور بدبختی یہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضائع جاتا رہا، لٹ گئے لیکن نہیں احساس ہم کو لٹنے کا، لٹ گئے لیکن نہیں احساس ہم کو لٹنے کا۔ حقیقی حیات ہمارے ہاتھ سے چلے گئی لیکن اس کا بھی غم سمجھ نہیں ہے، کیونکہ ہم دنیا کو چاٹ رہے ہیں یا ان کو چاٹ رہے ہیں جو دنیا ہم کو پھینک رہے ہیں۔ کتوں کو جس طریقے سے ہڈی پھینکی جاتی ہے تو دنیا کی ہڈی ہم کو اچھی لگنے لگی، دنیا کے کتے بن گئے ہم، نام ہمارے برابر ہم لیتے رہے۔ یہودیوں نے تو یہی کیا نا، دین سے پلٹ گئے دنیا کی خاطر، نام لیکن اللہ اور اس کے رسول، ظاہری عبادت اللہ کے اور اس کے رسول کی۔ آج جتنا بڑا فتنہ وہ کر رہے ہیں کوئی اور کر رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے کسی قوم کے بارے میں نہیں کہا، یہود کے بارے میں کہتا ہے تم دو مرتبہ اپنی تاریخ میں فتنہ کرو گے، دنیا میں کرو گے۔ کیوں کرا اللہ؟ وہی قوم، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں نعمت عطا کی اور تم کو لوگوں پر فضیلت دی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، تم کو عالمین پر میں نے فضیلت بخشی۔ انہی کے تعلق سے وہی قرآن جو یہ آیت کہہ رہا ہے کہ نعمت دی اور فضیلت بخشی عالمین پر، وہ یہاں پر لا کر ان کو کہہ رہا ہے کہ تم دو مرتبہ ارض میں دنیا میں فساد کرو گے، اور وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کی محبوب ترین قوم مسلمانوں سے پہلے یہود تھے، لیکن اللہ ان کے بارے میں تعریف بھی کرتا ہے اور ان کے فتنے کی بات بھی کرتا ہے، تو ہم اس سے بچنے والے نہیں ہے، ہمارا پوزیشن بہت زیادہ گمبھیر ہے، بہت زیادہ نازک ہے، اگر صحیح سمجھ لیں گے تو بہت کچھ کر لیں گے، اور اگر صحیح نہیں سمجھ سکیں گے تو سب کچھ کھو دیں گے، سب کچھ کھو دیں گے، اللہ کے بغیر سب کچھ کھویا جاتا ہے، اور اللہ فقط نام کا نام نہیں ہے، اللہ ایک اسم نہیں ہے فقط کہ جس کو ہم نام زبان پر لا لیں اور اس کا نتیجہ ہم پر مرتب ہو جائے، روح کے ساتھ مل جانا، ذکر کثیر جب انسان کا دماغ اس کا کانسنٹریشن روح کے ساتھ مل کر زور لگاتے ہیں تو قلب کی کیفیت روح کے ساتھ مل کر روح کی کیفیت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اب روح اس تیزی سے دیکھنے لگتی ہے کہ قیامت سامنے نظر آنے لگتی ہے، قیامت کا عذاب اور ثواب دونوں سامنے نظر آ سکتے ہیں، خود کو اپنے ثواب کی حالت اور عذاب کی حالت میں دیکھ سکتا ہے، اور جب دیکھنے کے بعد حرکت کرے گا وہ حرکت یقین کی بنیاد پر ہوگی، اور وہ یقین سے کم دینا مومن کے لیے یہ اللہ کی شان نہیں ہے، یہ اللہ کی شان نہیں ہے، اللہ کی رحمت نہیں ہے، قیامت ہم کو دنیا میں نظر آئے، جنت ہم کو دنیا میں نظر آئے، دنیا جنت نظر نہ آئے خدا کے لیے، اس کا دوسرا حصہ یہی ہے، فلپ سائیڈ جس کو ہم کہیں گے، فلپ سائیڈ یہ ہے کہ اگر کسی کو دنیا جنت نظر آ رہی ہے تو قیامت کی جنت نظر نہیں آئے گی، اس کا دوسرا حصہ بھی، اگر کوئی کسی کو اگر دنیا جہنم نظر آ رہی ہے تو بھی اس کو دنیا کی آخرت کی جہنم نظر نہیں آئے گی، اللہ نہ یہ اجازت دیتا ہے کہ تم دنیا کو اس دنیا کو جہنم سمجھو، نہ یہ اجازت دیتا ہے کہ یہ تم دنیا کو جنت سمجھو، یہ نہ دنیا جنت ہے نہ جہنم ہے، قیامت کے بعد جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، یہ دنیا تو بہترین موقع ہے آزمائے جانے کا، کل میں نے کہا تھا یہ ایسی آزمائش ہے سلیبس تم تیار کرو، نام ساتھ میرا رہے، سوالات تم تیار کرو، جوابات تم دے دو، میں راضی ہوں، کیوں یہ ہم کیوں کریں، تم کو خلیفہ بنایا ہے نا دنیا میں، دنیا کا ہر کام تم سے کرواؤں گا، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، قرآن کی آیت ہے، ہم نے تمہارے لیے ہر چیز جو دنیا میں ہے خلق کر دی، کیسا استعمال کرنا ہے وہ میرا ساتھ اگر ہوگا تو الگ طریقے سے استعمال ہوگی، میرا ساتھ نہیں ہوگا تو پورے انوائرمنٹل ڈیمیج کر کے چھوڑ دوں گے، جہاں برساتیں ہونا ہے وہاں برساتیں نہیں ہوں گی، جہاں نہیں ہونا ہے وہاں ہوں گی، جنگل کاٹے جا رہے ہیں، کاربن فٹ پرنٹ بڑھتا جا رہا ہے، اوزون لیئر کی حالت بری ہے، آرکٹک آئس اور انٹارکٹیکا کے گلیشیئر ختم ہوتے جا رہے ہیں، سی لیولز بڑھتے جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے جزیرے پانی میں ڈوبنے کے قریب ہیں، یہ سب کر رہے ہیں کہ کے لیے دنیا چاہیے اور دنیا پر غلبہ چاہیے، وہ دنیا جو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ چیز ہم کو اس دنیا میں ملی ہے گزشتہ والوں سے، اس میں ہم نے کچھ اضافہ کر دیا اور پھر گزشتہ کے لیے چھوڑ کر چلے جائیں گے، قرآن نے اس پر بھی اشارہ کیا کل کی مجلس میں، کیا عجیب محمد ہے، عجیب جگہ پر آ گئے، اگر اللہ ہے تو سب کچھ ہے، ہر راستہ واضح ہے، کیونکہ پھر وہ نور سماوات ہے والا، اور اللہ اگر نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے سوائے ما ھذہ الحیات الدنیا الا لہو و لعب، یہ دنیا کی زندگی اللہ سے ہٹ کر اگر دیکھو تو کچھ نہیں ہے سوائے کھیل تماشا، اکڑ دنیا میں، مال دولت اولاد کے بارے میں، یہ سب کا سب معنی ختم کر دیتا ہے، اور انسان کو جب دنیا میں اس شکل کی لذتیں دولت نہیں ملتی تو اکثریت کو ڈپریشن ہو جاتا ہے، ماڈل جس کو بنایا ہے پیسے والوں کو، دنیا میں فساد کرنے والوں کو وہ ماڈل بن رہے ہیں، ہیرو ہیروئن ماڈل بن رہے ہیں، پولیٹیکل لیڈرز ماڈل بن رہے ہیں، ان کو ماڈل بنائیں گے، ان جیسے ہونے جائیں گے اور نہیں ہو پائیں گے تو نتیجے میں ہاتھ کیا آئے گا، ڈپریشن ہی آئے گا نا، اب ڈپریشن بڑھتا جا رہا ہے، کوشش کر رہے ہیں ان کی جیسے ہو جائیں، لیکن جتنی بھی کوشش کرو سبھی تو وہ ہو نہیں سکتے، सभी तो वो हो नहीं सकते, क्योंकि अगर सभी वो हो जाएंगे तो इनको पैसे कौन देगा, तो वो लाखों में एक, करोड़ों में एक बनेंगे। तो ये करोड़ों उन जैसे बनना चाह रहे हैं, अगर पूरे बन भी जाते तो इनकी वैल्यू जीरो हो जाती, तो हर आदमी अपनी जगह पर हीरो हो जाता, हीरोइन हो जाता, बेमाना तो हो जाते अगर उनके जैसे तो भी कुछ नहीं था, दूसरे ना हो हम हो जाएं। ये कहां से आ गई बात, दूसरे ना हो सेल्फिशनेस और किसी के पास कुछ है तो हसद, सेल्फिशनेस और किसी के पास कुछ है तो हसद। क्यों हसद, जिसके पास अल्लाह है वो किसी से हसद करेगा, अल्लाह उसके पास है और किसी के पास कुछ माल है, कुछ दौलत है, कुछ नाम है, कुछ शोहरत है, वो हसद कर रहा है तो अल्लाह बोलेगा फिर मैं कहां पर हूं, या उसके ऊपर हूं या उसके नीचे। हम अल्लाह को इतना छोटा कर देते हैं कि हम लोगों पर हसद करने लगते हैं। अल्लाह को अपने अगर हम एहसास से महसूस करें कि सब कुछ तू ही है, तो हर आदमी के पास जो है हमको अल्लाह का दिया हुआ है कहकर अच्छा लगेगा। और अगर जुल्म से किसी से छीन लिया है तो उस पर अफसोस करेंगे कि आज तो तू रख रहा है, जुल्म से छीना है, कोशिश से अगर आ गया तो खुशी होगी, लेकिन जुल्म से छीना तो उसमें तरस आएगा, हसद कहां है। कोशिश से हासिल किया है, हलाल तरीके से हासिल किया तो खुशी होगी कि चलो एक अच्छा काम किया है, हलाल तरीके से रास्ता बनाया है लोगों के लिए हलाल कमाई का, 10 लोग उसको देखेंगे और हलाल रास्ते की तरफ जाएंगे, खुशी की बात है, हसद कहां है इसमें। और अगर गलत तरीके से लिया हो तो अफसोस की बात होगी। अरे काश के ये समझ जाए और अपने बुरे माल से दूर हो जाए, खैरात कर दे, जो कुछ करे इंसान बन जाए। हम क्या क्या कर रहे हैं, हमको गुस्सा गलत जगह पर आता है, हमको हसद होती है, हम लोगों का बुरा चाहते हैं। अरे अल्लाह तो फिरौन का बुरा नहीं चाह रहा था, इसलिए तो मूसा को भेजा। मुशरिकीन ने मक्का का बुरा नहीं चाह रहा था, इसलिए तो रसूल को भेजा। इब्राहिम की कौम का मुशरिकीन का बुरा नहीं चाह रहा था, इसलिए तो इब्राहिम को भेजा हुज्जत बना। तो अल्लाह तो बुरों को भी अच्छा करना चाह रहा है, हम अच्छों को बुरा समझकर उनके साथ पेश आ रहे हैं। दोस्तों में दोस्ती नहीं रही, भाइयों में भाईपन नहीं रहा, क्यों कि अल्लाह नहीं रहा। सलवात भेजे पर मोहम्मद वाले, ये अल्लाह ऐसी ही निकल जाता है लोगों के दिलों से जब वो अपने दिलों की बनवट को नहीं समझते, अपने रूह की बनवट को नहीं समझते और अल्लाह को दोनों के बीच में महसूस नहीं करते। जैसा कि आयत कहती है करबला में भी, लोग कहते हैं कि करबला में उधर भी नमाजी थे इधर भी नमाजी थे। फॉर्म को लेकर बात नहीं करनी चाहिए, फॉर्म को लेकर बात नहीं करनी चाहिए, अल्लाह कहां पर था देखना चाहिए। अगर अल्लाह का इब्तदाई ईमान भी उनके दिलों में होता तो उधर ना होते। और हुसैन की तरफ होना क्योंकि जान देना था, तो वो ईमान किस लेवल का होगा और हुसैन की हक्कानियत की समझ कितनी गहरी होगी कि मुस्कुराते हुए हुसैन की तरफ आ गए। जिक्र कर रहा हूं हबीब इब्ने मजाहिर और मुस्लिम इब्ने औसजा। जब मुस्लिम कूफे पहुंचे, मुख्तार के घर पर क़याम किया, तो बैत लेने वाले और माल जमा करने वालों में आगे आगे रसूल के साहबी हबीब इब्ने मजाहिर थे और हुसैन के बचपन के साथी मुस्लिम इब्ने औसजा। इन्होंने काम किया, लोगों से बैत लेते थे इमाम हुसैन के लिए और माल जमा करते थे। इब्ने ज़ियाद के आने के बाद एकदम जैसे हालात बदल गए तो वो मजबूर हो गए अपने आप को मख्फी करने के लिए। मख्फी कर लिया और किसी तरीके से, इजाजत नहीं थी कूफे से कोई निकले और इमाम हुसैन से जा मिले। 75 साल का लगभग सिन है बतलाते हैं, करबला के वाकये में सबसे सिन रसीदा हबीब इब्ने मजाहिर सहाबी रसूल आपने और मुस्लिम इब्ने औसजा ने किसी शक्ल से दिन में छिप जाते थे और रात में हरकत करते थे, जाकर अपने आप को इमाम हुसैन तक पहुंचा दिया। कूफियों के लिए ये दो हुज्जत बनते हैं कि अगर तुम भी चाहते होते तो तुम भी पहुंचा सकते थे, छिप छिपाकर जा सकते थे। امام سے ملنے کے بعد اور ساتھیوں کی کمی دیکھنے کے بعد حبیب ابن مظاہر امام سے کہتے ہیں کہ بنی اسد میرا قبیلہ ہے، قریب ہے یہاں سے، میں جا کر ان سے بات کرتا ہوں اور انہیں راضی کر لیتا ہوں کہ کچھ آ جائیں، جا کر بات کرتے ہیں بھی کربلا نہیں پہنچے، بات کرتے ہیں مگر وہ لوگ تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ابن زیاد ایک لشکر وہاں پر بھیج دیتا ہے، کیونکہ اس کے جاسوس لگے ہوئے ہوتے تھے کہ یہاں پر آ گئے ہیں اور اس قسم کی بات ہو رہی ہے، ابھی ابن مظاہر کر رہے ہیں، ایک دستہ بھیجتا ہے اور جھڑپ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں تتر بتر ہونے کے لیے اور حبیب ابن مظاہر واپس آ کر امام حسین کو قصہ سناتے ہیں، تاریخ میں موجود ہے، تاریخ میں موجود ہے، امام کہتے ہیں جو اللہ کو منظور ہے وہی، امام کا اطمینان، امام لوگوں کی مدد کو دیکھ کر یہ کربلا نہیں کر رہے تھے، اللہ کی مدد کو دیکھ کر کربلا کر رہے ہیں، پھر وہی بات، اللہ اپنے بندوں سے بے انتہا قریب ہے، اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، محسوس کرنے کی ضرورت ہے، اعلان تو کر دیا ہے رحمت کے عنوان سے، نحنو اقرب الیہ من حبل الورید کہتا ہے، احساس ہم کو ہونا چاہیے، اور امام حسین کا احساس عجیب احساس کا، جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، مطمئن مطمئن، ہم دیکھتے ہیں کہ جب وقت شہادت قریب آتا ہے یہ سن رسیدہ مجاہد حبیب حملہ ور ہوتے ہیں، معرکے کی جنگ کرتے ہیں، پرانی تاریخوں میں موجود، 75 سال کے سن پر معرکے کی جنگ کرتے ہیں، تفصیل تاریخ میں مل جائے گی، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے سلام آخر بھیجتے ہیں، ساتھی مسلم ابن اوسجا بالین پر جاتے ہیں، امام حسین بھی پہنچ جاتے ہیں، تو یہ سن رسیدہ صحابی آنکھیں کھولتا ہے، اے مسلم میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اس کی اس مظلوم کا خیال رکھنا، اسی کا بے حاضا جان جا رہی ہے، اپنی نہیں ہے، حسین کی لگی ہوئی ہے، مسلم کہتے ہیں کہ میں تم سے وصیت مانگ لیتا اگر پتا ہوتا کہ میں زندہ رہ جاؤں گا، کہتے ہیں بس اگر وصیت سننا ہی ہے تمہیں اے مسلم تو یہ وصیت سن لو، یہ سب سے سن رسیدہ شہید کربلا حبیب، اور آج کا تذکرہ سب سے کم سن شہید کے مصائب پر ختم ہوتا ہے، جب جوانہ نے بنی ہاشم سب کے سب شہید ہو جاتے ہیں، اکبر، اونو، محمد، قاسم، حضرت عباس، ان کے بھائی، سب کی شہادت ہو جاتی ہے، حسین تنہا رہ جاتے ہیں، اشقیا کی طرف جاتے ہیں اور خطبہ ارشاد کرتے ہیں کہ تم کو اندازہ بھی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، اپنی پھر سے معرفی کراتے ہیں، میں رسول کا نواسا ہوں، میں علی کا فرزند ہوں، میں جگر گوشہ رسول کا فرزند ہوں، کیا میں نے تمہارے کسی آدمی کو مار ڈالا کہ اس کی سزا میں تم مجھے مار ڈالنا چاہ رہے ہو، کیا میں نے کسی کا مال لے لیا کہ جس کی سزا میں تم میرے خلاف جنگ کر رہے ہو، میرا قصور کیا ہے، میں نے کیا کوئی چیز حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دیا، اس قرآن کو اٹھاتے ہیں کہتے ہیں اس قرآن میں جو کچھ ہے اس کی مخالفت کی، کیا کیا میں نے جو میرے ساتھ تم جنگ کر رہے ہو، کچھ لوگ روتے ہیں، اشقیا میں روتے ہیں، لیکن ہمت نہیں ہوتی، اس کے بعد وہ مشہور نعرہ حل من ناصر ینصرنی کا حسین بلند کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی ہے تم میں سے جو میری مدد کرے، جو یہ خیموں کی حفاظت کے لیے آئے، بیویوں کے کان تک آواز پہنچتی ہے، بیویوں کے کان تک آواز پہنچتی ہے، کوہرام مچ جاتا ہے کہ آج ہمارا امام اتنا تنہا ہو گیا کہ ہماری حفاظت کے لیے نصرت طلب کر رہا ہے، قوم کو غیرت دلانا چاہ رہے تھے، قوم کو غیرت دلانا چاہ رہے تھے، جب رونے کی آواز حسین کے کانوں تک پہنچتی ہے تو خیمگاہ کی طرف واپس جاتے ہیں، جب پہنچتے ہیں تو بیویاں تو رونا ختم کر دیتی ہیں لیکن ایک آواز ہے کہ رکتی نہیں، کہتے ہیں کہ اصغر کو میرے حوالے کر دو، اصغر کو ہاتھوں میں لیے حسین باہر آتے ہیں، اشیاء سے رک کر کر کہتے ہیں کہ اگر میں نے تمہارے نظر میں گناہ کیا ہے، برائی کی ہے، ظلم کیا ہے، جو کچھ کیا ہے، یہ بچہ ہے جو پیاسا ہے اس کو سیراب کر دو، قصوروار میں ہو سکتا ہوں تمہاری نظر میں، یہ بچہ جو ششما ہے یہ تو قصوروار نہیں ہے، اس کو پانی پلا دو، ایک سنسناتا ہوا تیر چلتا ہے، بچہ بابا کے ہاتھوں پر منقلب ہو جاتا ہے، خون کا فوارا، حسین دیکھتے ہیں آسمان کی طرف، کہتے ہیں یا مالک، اے میرے اللہ تو میرا ساتھ دے رہا ہے، اس لیے یہ قربانی میرے لیے آسان ہو گئی، واپس آتے ہیں، اپنی شمشیر کے خلاف سے خبر کھودتے ہیں، ننی سی لاش کو دفنا دیتے ہیں، سب نے قربانی دی، بیویوں نے دی، لیکن رباب جیسی قربانی کسی بھی ماں نے نہ دی، یہ ایک ایسا سپاہی تھا جو نہتا تھا، بغیر ہتھیار کے وارد ہوا تھا، اور جس طرح سے شہید باپ کے ہاتھوں پر ہوا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ